سبحان اللہ،
محبت رہے گی، محبت نہیں ختم ہو جائے گی جب تک انسان کے یہ گوشت پوس کا جسم ہے، یہ تعلق اور محبت رہے گی. لیکن اتنا کرے، اتنا کرے کہ خدا کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ سب سے زیادہ شدید ہیں محبت خدا میں، خدا کی محبت سے زیادہ شدت سے اور کوئی محبت ان کے دلوں میں نہیں پائی جاتی. تو لعب و لہو یہ دوسرا خطرہ ہے، اور یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھائی بھنور والا ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ اس بھنور کے دائرے میں آ گیا تو نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پیش بندی شروع سے کرنی پڑتی. وہ زینتوں، اس پر انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے کہ زینت یعنی دکھاوا، ریاکاری، یہ عقل کی آفتوں میں امام نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو عقل کو منہدم اور تباہ و برباد کر دیتی ہے، کہ انسان اگر خدا نخواستہ ریاکاری اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک مسئلہ کیا، زینت، اپنے آپ کو بنا سوار کر پیش کرنا دوسروں کے سامنے، تفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑائی کا مقابلہ کرنا، بڑائی نہیں، یعنی انسان بڑا ہوتا ہے، انسان باعظمت ہوتا ہے، باعظمت ہونا دنیا نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا کہ میں تم سے بڑا ہوں، وہ کہے میں تم سے بڑا ہوں، یہ دنیا. اور تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ کرنا، یعنی ایک کہے کہ میرے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے، دوسرا کہے میرے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے. اور اس کی مثال خود قرآن کریم نے دی کہ الحاکم التکاثر، یہ کون سا موقع ہے کہ جب عرب کے قبائل میں کثرتوں کا مقابلہ ہوا، جو کہتے تھے میرا قبیلہ زیادہ ہے، میرا قبیلہ زیادہ ہے، تو وہ قبرستان پہنچ گئے مردے گرنے کے لیے، تاکہ یہ بات ثابت کر سکیں کہ ہمارے قبیلے کی تعداد زیادہ. تو مال اور اولاد، اموال اور اولاد میں کثرت کا مقابلہ کرنا، یہ پانچ چیزیں دنیا، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں. قرآن کریم نے دنیا کو مشخص کر دیا کہ لعب، تصوراتی اور خیالی باتوں میں مشغول رہنا، دنیا کی چیزوں کے لیے اپنے اندر کشش محسوس کرنا، زینت، ریاکاری، خود پسندی کا مظاہرہ کرنا، آپس میں بڑائی کا مقابلہ کرنا، اور مال اور اولاد میں کثرت کا مقابلہ کرنا، یہ پانچ چیزیں دنیا ہیں. باقی مومنین کی خدمت اور حلال روزی کمانا، بندگان خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ سب کا سب سرمایہ آخرت ہے، دنیا نہیں. ان پانچ کے علاوہ کوئی چیز دنیا نہیں، پانچ چیزیں معینہ مشخص کر دی. تو اب کسی کے پاس یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ مجھے اگر خدا تک جانا ہے تو انسانوں کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں، بلکہ انہی کے ساتھ اسی دنیا میں رہ کر، اسی انسانیت میں رہ کر، جب ہم اپنا ایک جائز اور لائق رول پلے کریں گے، وہی چیز آخرت کا سرمایہ ہوگا، وہی چیز سرمایہ کرے گا. تو اولوال الباب کی سب سے نمایاں صفت بعد از توحید اور برت از شرک یہ ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، اور وہ انسان کے جو زندگی کی حقیقت کو کما حقہ جانتا ہے، وہ اس کی عقل کامل ہوتی ہے، یعنی کبھی اس کو غلط نتیجے تک نہیں پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شے کی حقیقت کو جانتا ہے. اور یہاں پر ہی ایک جملہ کل مجھ سے حدیث میں مغالطہ ہوا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو دہرا دوں اور ہمارے اس موضوع سے بھی متصل، کہ جو امام سجاد علیہ السلام کے امام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ فلاں شخص سے رجوع کیجیے، جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، یہ باسر ہیں، یہ حکومت والے ہیں، حکومت سے قریب ہیں، یہ آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گے. امام نے ایک عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کو اس کے بنانے والے سے مانگنا پسند نہیں کرتا، چجائے کہ اس مجبور و محتاج سے جا کے
مانگوں.
جو خالق دنیا ہے، خالق دنیا ہے، اس سے میں دنیا کو مانگنا پسند نہیں کرتا. یعنی اہل بیت نے کبھی خدا سے اپنے لیے دنیا نہیں مانگی. اگر یہ جملہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا، اب اگر آپ صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھیں وہاں پر آپ کو وسعت رزق کی دعائیں ملیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسعت رزق چاہنا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان خود بھی اچھی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اچھی زندگی گزارنے میں مدد دے، عین الہی عمل ہے. یہ دنیا نہیں، دنیا یہ پانچ چیزیں ہیں خالی، کہ انسان تصوراتی چیزوں کا شکار ہو جائے. انسان دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی کشش دام سحر میں گرفتار ہو جائے، آپس میں مقابلہ کرتا رہے. بڑائی کا، مال اور اولاد کی کثرت کا یہ دنیا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس میں، اس کی گہرائی میں، اس کی فہم میں، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فکٹیشس ہیں، ریئل میں سے کچھ بھی نہیں. جملہ میرا پہنچ رہا ہے کہ لعب، لہب، زینت، تفاخر، تکاتف، یہ پانچوں چیزیں جو ہیں حقیقتا دماغ سے بیماری ہیں. اس میں ان ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ دنیا میں کسی چیز کو دکھا نہیں سکتے کہ اس چیز کا نام زینت ہے. یعنی سونا چاندی وہ زینت نہیں ہے، بلکہ انسان سونے اور چاندی سے اپنے جسم کو آراستہ کرتا ہے اور سوچتا ہے میں بہت اچھا لگ رہا ہوں. سونے اور چاندی میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو دماغ کی خرابی ہے. مال اور اولاد کے اندر مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد میں کیونکہ زیادہ ہوں اس لیے سب مجھ سے حقیر ہیں. یہ خرابی اموال اور اولاد کی ہے یا اس کے دماغ اس کی سوچ کی ہے؟ تو حقیقتاً وہ جو دنیا مضموم ہے جس کی مذمت کی گئی ہے وہ صرف دماغ کی خلل کا نام ہے، ورنہ اس عرض پر پائی جانے والی کوئی چیز بھی قابل مذمت نہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، عرض پر پائے جانے والا ایک ایک ذرہ موقنین کے لیے، صاحبان یقین کے لیے خدا کی نشانی. ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ دنیا کہیں. اور اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، ان پانچ چیزوں کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ اس کی مثال کیا ہے، کمثل غیث، اس کھیتی کی سی مثال ہے، اعجب الکفار نباتہ، کہ جو اپنے اگانے والوں کو متعجب کرتی ہے. یعنی کسان نے بیج بویا اور اس کے بعد جب فصل لہلہانے لگی تو وہ خود متعجب مسرور ہو جاتا ہے کہ کیا فصل ہے. لیکن ثم یہیج فتراہ، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، فتراہ مفرن، پھر زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر چورا چورا ہو کے بکھر جاتی ہے. یہ ہے زندگی. یہ کون سی چیزیں زرد ہوتی ہیں، یہ کون سی چیزیں چور چور ہو کے بکھرتی ہیں، یہ انسان کے یہ خیالات کا محل ہے جو وہ اس دنیا میں بناتا ہے. یہ چیز ہے جو ضائع ہونے والی. ورنہ آپ نے قرآن میں جو غور کیا، قرآن سے جو حکمت حاصل کی، وہ ضائع ہونے والی شے، وہ تو آپ کے لیے سرمایہ ابدی ہے. کہ چھٹے امام کے پاس ایک عجیب واقع ہے، اٹھا کی جنت میں کرو، امام صادق علیہ السلام کے پاس کچھ افراد کے جو پانچویں امام کے شاگردوں میں سے تھے، اس دور کے علماء میں سے تھے، امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد تعزیت کے لیے گئے امام صادق کے پاس. اور تعزیت میں جیسا کہ ایک عام دستور ہے کہ جو مرحوم ہیں جس کی تعزیت کے لیے آپ جائیں، آپ چند کلمات، چند جملے ان کی تاریخ پہ بھی بیان کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے پدر بزرگوار پر اللہ رحمت نازل کرے کہ وہ اس قدر عظیم شخصیت تھے کہ پیغمبر اکرم سے بلا واسطہ احادیث کو نقل کرتے، بلا واسطہ. یعنی ان کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے حضور اور امام باقر کے درمیان 3 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن فرماتے تھے قال رسول اللہ، کہ یہ ان کی عظمت تھی. ابن صادق نے ان کے قول کو سنا اور کہا قال اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل. تمہیں اس پر حیرانی ہو رہی ہے کہ میرے والد کہتے تھے قال رسول اللہ بلا فاصلے کے، ہم تمہیں قول خدا سناتے ہیں. قال اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل، قول خدا ہے. اب وہ حیران ہو کے شکل دیتے ہیں کہ ہم تو جس چیز کو فضیلت قرار دے رہے تھے یا امام، اس سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو آپ نے ایک قول خدا سنایا ہے اس کو سن لیجئے تو سرمایہ حیات سمجھ میں آ جائے گا. کہ قول خدا یہ ہے کہ میرا بندہ اگر میری راہ میں ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے تو میں اس صدقے کو قبول کر کے اس کی پرورش کرتا ہوں، اسے پروان چڑھاتا ہوں کہ وہ کوہ احد سے بھی بزرگ تر ہو جائے. تو اسی دنیا میں لعب لہب زینت تفاخر تکافر کی کھیتی بظاہر تھوڑے عرصے لہلہانے کے بعد زرد ہو کر چور چور ہو جائے گی، لیکن اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر وہ عمل کے جو خدا کی خاطر انجام دیا جائے وہ کریں گے آپ اتنا سا، اور خدا اس کی پرورش کر کے بنائے گا. یہ ان لوگوں کی زندگی ہے کہ جو حقیقت حیات کو سمجھتے ہیں. یہ چیز انسان کو اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتی جب تک انسان زندگی کی حقیقت کا عارف نہ ہو، اور یہ چیز خدا نے ہمارے لیے مشکل ہی رکھی. کہ ایک جملہ میں اکثر دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کا اتنا بڑا احسان کہ سب کچھ ہمیں دے کر صرف اتنا کہا ہے کہ اس کو درست طریقے سے اس پر عمل کریں، کوئی تکلیف ہمارے لیے رکھی ہی نہیں. یعنی اس تکلیف کو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہی نہیں کہ جاؤ اور حق کو تلاش کرو اور پھر پہچانو. ڈسکوری آف ٹروتھ یہ خدا نے ہماری تکلیف پر رکھے نہیں. لیکن انسان بدبخت کہ جو خدا کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر بھٹکتا پھرتا ہے کہ سچ کا ہے، حق کا ہے. لیکن خدا نے سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ بیان کر دیا، صرف ہماری ذمہ داری اتنی رکھی ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو دنیا کیا ہے؟ دنیا صرف یہ 5 چیزیں ہیں. نیست دنیا از خدا غافل بودم، نہ طلا و نپ رہو فرزند و زن. مولانا روم کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے مگر خدا سے غافل ہو جانے کا نام. نیست دنیا از خدا غافل بودم، کہ دنیا سوائے خدا سے غافل ہو جانے کے اور کسی چیز کا نام نہیں. نہ طلا و نپ رہو فرزند و زن، یہ سونا اور چاندی اور فرزند و زن یہ خدا کی نشانیاں ہیں، یہ دنیا نہیں ہے. جیسے میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف خلل دماغ کا نام دنیا ہے. انسان عاقلانہ روش کو چھوڑ کر جاہلانہ راہوں پہ چلنے کا نام دنیا ہے، اور دنیا کسی چیز کا نام نہیں. باقی اس عرض پر پائے جانے والا ایک ایک ذرہ خدا کی آیت ہے، خدا کی طرف رہبری کرتا ہے. اور ان آیتوں میں بزرگ ترین آیتیں انبیاء اور اولیاء اور مہمان السلام ہیں. سورج اور چاند بھی آیت خدا ہے لیکن امام سے بڑھ کر نہیں. جس طریقے سے امام خدا تک پہنچاتا ہے اس طریقے سے کوئی مخلوق، کوئی ہستی آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا. اور یہی وہ چیز ہے کہ ایک عجیب جملہ آغای جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ عقل جب کامل ہو جاتی ہے تو عاشق ہو جاتی ہے. عشق حقیقی انسان کے جذبات سے نہیں پھوٹتا، عقل سے پھوٹتا ہے. عشق عقل کے کمال کا نام ہے. عشق عقل کے کمال کا نام ہے. تو وہ تمام افراد جو عاشقان امام حسین تھے وہ سب کے سب کامل عقلوں والے انسان تھے کہ جن کی عقلیں کامل ہوئیں اور پھر اس پر عشق کا رنگ آ گیا. عجیب جملہ ہے, بہت ہی حسین جملہ. اور ان عاشقان کی فہرست میں بالا ترین جناب ابوالفضل عباس. کہ اگر آپ کہیں, آپ شاید ایک جملہ کہیں کہ با وفا, میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا وفا بہت بہت نیچے کا لفظ ہے, بہت نیچے کا لفظ ہے. عاشق, عاشق کی ایک عجیب پہچان ہوتی ہے. عاشق کا درجہ محب سے بالا تر, محبت کرنے والا نیچے ہوتا ہے, عشق کرنے والا اوپر ہوتا ہے. عاشق عارف بھی ہوتا ہے, عاقل بھی ہوتا ہے. یہ عشق کے مقدمے, یعنی منزل عشق تک پہنچنے سے پہلے انسان کی معرفت کا کامل ہونا بھی ضروری ہے اور انسان کی عقل کا کامل ہونا بھی ضروری ہے. جاہل کبھی عاشق نہیں ہوتا. اور عشق کا ایک عجیب مطلب یہ ہے کہ عشق انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب کو پا لیتا ہے. ابھی وہ اپنے محبوب تک پہنچنے کی راہ میں ہے تو وہ عاشق نہیں ہے, وہ محب ہے. جب اس نے اپنے محبوب کو پا لیا, وصال سے ہمکنار ہو گیا, تو ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اور وہ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے خود اپنے کو اپنے محبوب پر فدا کر دینا. اس منزل کا نام ہے عشق, اس منزل کا نام ہے عشق. تو اب اس سے آپ اندازہ کریں امیر المومنین علیہ السلام کے اس جملے کا کہ کربلا عاشقوں کے گرنے کی جگہ.
سبحان اللہ.
کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی شخص اپنے جذبات کی بنیاد پر امام حسین کا ساتھ دینے نہیں آیا تھا. جذبات والے تو بہت پہلے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. وہ مرحلہ آزمائش تھا ہی ایسا کہ جذباتی افراد وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے. عاشق جس کے عرفان بھی کامل ہو, جس کی عقل بھی کامل ہو, اور عقل کامل ہونے کے بعد محبوب کے اوپر اپنے کو فدا کر دے, یہ مرحلہ عشق. اور اس مرحلے کا کمال جناب ابوالفضل عباس. کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں رہتا. عشق نام ہی اس چیز کا ہے, اپنے آپ کو معشوق کے لیے ختم کر دیں, پھر اس کی نظر میں اپنی ذات ہوتی ہی نہیں. جو ہم ان کے لیے کہتے ہیں نا کہ شجاعت کی طرف توجہ نہیں تھی, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توجہ نہیں تھی کہ میرے پاس شجاعت بھی, بلکہ توجہ صرف ایک چیز کی طرف تھی کہ وہ شمع الہی کہ جس کا نام حسین ہے, میں اس شمع پر پروانہ وار پیدا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف توجہ تھی نہیں. اس لیے یہ با وفا اور وفاداری کے الفاظ تو بہت نیچے رہ جاتے ہیں, بلکہ شاید آپ کے مقام کے شایان شان بھی نہ ہو. عشق کی منزل ہے, عشق کامل. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عرفان جناب عباس کے ایک واقعہ مستدرک الوسائل میں, کہ ابھی جناب عباس چھوٹے ہیں, بچے ہیں, علی علیہ السلام ان کو سکھا رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا کہو واحد, انہوں نے کہا واحد, کہا کہو اثنین, یعنی دو. بچہ یہ جواب دیتا ہے, بابا جان مجھے حیا آتی ہے کہ ابھی جس زبان سے واحد کہا ہے اس سے دو کہتے ہیں. یعنی مجھے حیا آتی ہے کہ واحد کے بعد اثنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ بچپنے کی معرفت کا عالم ہے کہ جس زبان سے ابھی واحد کہا ہے اس سے دو کہنے کا دل نہیں چاہ رہا. تو کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جتنے اولیاء خدا ہیں سب کے سب اس نور حقیقی کے ہی عاشق ہوتے ہیں, نور الہی کے ہی عاشق ہوتے ہیں, لیکن حسین میں عباس کو اس نور کا برترین جلوہ نظر آ رہا تھا جس پر انہوں نے اپنے کو فدا کیا. اور یہ وہ ہستی ہے کہ جب عشق میں اپنے لیے کچھ نہیں رہتا. آخر میں جب تمام انسان اصحاب شہید ہو گئے تو اس وقت امام علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا حسین مجھے بھی اب موقع دیں کہ میں بھی کچھ خدمت انجام دے سکوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بھائی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو دیکھو ان بچوں کی پیاس کہ جو پیاس سے جہاں بلد ہیں جاؤ اور ان کی پیاس مٹانے کا انتظام کرو. جناب عباس ایک نیزہ اور ایک مشکیزہ سنبھالا آپ نے, دریا کی راہ لی, کئی سو افراد جو دریا پر پہرا دے رہے تھے وہ کائی کی طرح پھٹ گیا ان کا ہجوم, اور ذرا سی دیر میں جناب عباس کا گھوڑا پانی میں دریا. وہاں پر آپ نے ایک عجیب نظروں سے پانی کو دیکھا, پہلے اپنی مشک کو مصحاب سے غور کیا, اسے اپنے کندھوں پہ رکھا اور اس کے بعد چھپ کر اپنے چنڈو میں پانی اٹھایا اور پانی اٹھا کر ایک نظر پانی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر امام حسین علیہ السلام کی طرف. اچھا نشاں پڑھ فرماتے ہیں کہ اے میرے نفس کیا تم اس بات پر راضی ہے کہ نبی کا نواسا حسین میدان جنگ میں پیاسا کھڑا ہوا اور تو اپنی پیاس کو اس پانی سے بجھا دے. اے میرے نفس کیا تم اس بات پر راضی؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم یہ میرا دین نہیں ہے, یہ میرا دین نہیں ہے, یہ میری بات. اس پانی کو آپ نے وہیں گرایا اور دریا سے باہر تشریف لائے. ابھی بھی کچھ لشکر فاسقین فاجرین آپ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, لیکن ایک مجرون شقی ہے جس کا نام زید بن رقاب ہے, وہ ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہے اور جیسے ہی آن حضرت وہاں سے گزرے اس نے آپ کے داہنے بازو پر وار کیا. آپ کا داہنا بازو پلن ہو گیا لیکن آپ پھر کچھ اشعار پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم نے چاہے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے لیکن میں اس حسین کی جو امام صادق یقین ہے میں اس کی حمایت سے باز نہیں ہوں. اس سے جرات مند ہو کر ایک اور شقی حکیم ابن طفیل اس نے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو پلن ہو. آپ اس عالم میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ سامنے سے تیر بارانی ہو رہی ہے اور ایک تیر آتا ہے جو مشک کو چھوڑتا ہے. مشک کا پانی جب زمین پر بہنا شروع ہوا تو عباس کے دل میں آنسو سیفوں کی طرف آپ کی جو رفتار تھی وہ مدھم پڑ گئی, اور اسی اسنا میں غالب نے جب یہ دیکھا کہ اب عباس کے بازو نہیں ہے اپنا دفاع کرنے کے تو اس نے برس کا ہار آتے سے جس کی ضرورت سے آپ زمین پر تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم. امام حسین علیہ السلام نے جب اس سلام کو سنا تو کہا کہ بھائی میری قبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
عباس علمدار تک دبالو پہ علمدار.